darsequran.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
حمد و نعت, بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsequran.com.
الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. صدق الله العظيم. آج کے درس کا آغاز ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 120 سے کر رہے ہیں, لیکن جیسا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ گزشتہ درس کے آخر میں آیت نمبر 119 کی جو تفسیر بیان کی جا رہی تھی تو اس میں یہ تھا کہ شیطان کو جب مردود ٹھہرا کر بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا تو شیطان نے کہا تھا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا, اور گمراہ کرنے کی صورت یہ کہ ان کے عقائد خراب کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, اور ان کو ہرس اور ہوس میں, امیدوں آرزوؤں میں مبتلا کر دوں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ, اور تیسری بات اس نے یہ کہی کہ میں ان کو ترغیب دوں گا تو وہ چپاؤں کے کان کاٹیں گے. تو مشرک جو تھے چپائے کا کان کاٹ کے اسے اپنے بت کے لیے مخصوص کر دیتے تھے. یہ کان کا کاٹ دیا جانا گویا کہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ اب یہ مخصوص ہو گیا فلاں بت کے لیے اور فلاں جھوٹے معبود کے لیے. اور چوتھی بات اس نے یہ کہی, وَلَآمُرَنَّهُمْ, میں انسانوں کو ایسی تعلیم دوں گا, فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو, اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو, اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑنے لگیں گے. یہ جو چوتھی بات ہے اس کی تفسیر بیان کی جا رہی تھی کہ درس کا وقت ختم ہو گیا, کچھ بات تو ہو گئی تھی. بہرحال اس نے یہ کہا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, میں انسانوں کو ایسی تعلیم دوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑنے لگیں گے. اس کا کیا مفہوم ہے؟ اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا, اللہ کی فطرت کو بگاڑنا, اللہ کی صورت کو بگاڑنا, یہ تینوں معنی کیے گئے ہیں. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں ان کو ورغلاؤں گا, بہکاؤں گا, غلط راستے پر ڈالوں گا, یہاں تک کہ وہ اسلام کا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کر لیں گے. تو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرنا یہ بھی اللہ کی فطرت سے ہٹ جانا ہے. اس لیے کہ اللہ پاک نے اس دین کے بارے میں فرمایا, دین اسلام کے بارے میں, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا, سارے دینوں سے کٹ کر, سب سے الگ ہو کر, یکسو ہو کر ایک دین کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لو, اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ. فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا, یہ دین جو ہے یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی تخلیق میں, اللہ کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ جو دین ہے دین اسلام, اس کو اللہ پاک نے دین فطرت قرار دیا. اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو دین فطرت پر پیدا کیا ہے, اور اس کی وضاحت فرما دی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ, کوئی بچہ نہ یہودی پیدا ہوتا ہے, نہ عیسائی پیدا ہوتا ہے, نہ ہندو پیدا ہوتا ہے, نہ سکھ پیدا ہوتا ہے, نہ مجوسی پیدا ہوتا ہے, نہ مشرک پیدا ہوتا ہے, نہ کافر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے, لیکن اس کے والدین اسے یہودی, عیسائی, مجوسی, سکھ, ہندو وغیرہ وغیرہ بنا دیتے ہیں. ہاں, اسی لیے بالغ ہونے سے پہلے پہلے اگر کسی بچے کا انتقال ہو جائے تو وہ جنتی شمار ہوگا. مختلف اقوال ہیں اس بارے میں. ایک قول یہ ہے زیادہ تر علماء کا کہ نابالغ بچہ وہ جنتی ہوگا, اگرچہ غیر مسلم گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہو, اس لیے کہ وہ دین فطرت پر ہے. اور یہ بھی جان لے کہ ہم نے ایک قول و اقرار تو کیا تھا اللہ کے سامنے ازل میں, ازل میں الست بربکم قالوا بلا, جب پوچھا گیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, اور کہا تھا کہ ہاں کیوں نہیں, آپ ہمارے رب ہیں. تو یہ اسلام, یہ اللہ کا اقرار, یہ توحید کا اقرار, یہ ہماری فطرت میں ہے, یہ عہد لیا گیا تھا. بالغ ہونے سے پہلے کسی کے مسلمان شمار کرنے کے لیے وہی عہد کافی ہے, وہی عہد, اس کی بنا پر وہ جنتی بن جائے گا. لیکن بالغ ہونے کے بعد وہ عہد کافی نہیں ہوگا, دوبارہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ضروری ہوگا. تو اسلام دین فطرت ہے. جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی فطرت کو بدلتا ہے, اور یہ حقیقت ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, الحمدللہ ہم پوری بصیرت کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں جو فطرت کے خلاف ہو, کوئی حکم ایسا نہیں. آپ عقائد سے لے کر عبادات تک, اور عبادات سے لے کر معاملات تک, اور معاملات سے لے کر اخلاق تک دیکھیں, آپ کو اسلام کا کوئی حکم فطرت کے خلاف دکھائی نہیں دے گا. اور اگر موازنہ کیا جائے اسلام اور دوسرے مذاہب کے درمیان, تو آپ کو دوسرے مذاہب میں ایسے احکام ملیں گے جو فطرت کے خلاف, فطرت کے خلاف, رہبانیت فطرت کے خلاف. اور بعض مذاہب میں طلاق کی اجازت نہ ہونا یہ فطرت کے خلاف, اس طرح کے کئی احکام اور مسائل بتائے جا سکتے ہیں جو دوسرے مذاہب میں فطرت کے خلاف ہیں. لیکن الحمدللہ اسلام کا کوئی حکم وہ فطرت کے خلاف نہیں, یہ دین فطرت ہے. تو جو اس دین کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کی فطرت سے ہٹ جاتا ہے. اور جو مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، وہ غیر فطری زندگی گزارتا ہے، غیر فطری زندگی. اور جب غیر فطری زندگی گزاری جائے گی تو مشکلات ہوں گی، مصائب ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی، سکون نہیں ہوگا. جب فطری زندگی گزاری جائے گی فطری، تو اس کے اندر سکون ہوگا، مزے ہوں گے. جو مصنوعی زندگی ہے، مصنوعی زندگی اور وہ طرز زندگی کا جو انسان نے خود ایجاد کیا، اس کے اندر مشکلات ہیں. زندگی کا وہ طرز، وہ ڈھنگ جو اللہ نے سکھایا، اس میں سکون ہی سکون ہے، مزے ہی مزے ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، راحتیں ہی راحتیں ہیں، رحمتیں ہی راحتیں ہیں، محبتیں ہی محبتیں ہیں. یہ حقیقت ہے. تفصیل میں جاؤں بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو ایک مفہوم تو یہ ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو ترغیب دلاؤں گا، ان کو سبز باغ دکھاؤں گا، یہاں تک کہ تیری فطرت سے ان کو ہٹا دوں گا، دین فطرت سے ان کو ہٹا دوں گا، کسی اور دین پر لگا دوں گا. دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا کہ شیطان نے کہا کہ میں ان کو ترغیب دوں گا یہاں تک کہ یہ اپنی جنس بدل لیں گے، یہاں تک کہ یہ اپنی شکل و صورت بدل لیں گے. جنس کا بدل لینا یہ بھی فطرت کے خلاف عمل ہے، اور شکل و صورت جو اللہ نے بنائی ہو اس کو بدل دینا یہ بھی فطرت کے خلاف عمل ہے. اللہ اکبر. یہ اس وقت شیطان نے کہا تھا. آج سے پہلے تو شاید اس کا تصور نہیں تھا کہ جنس بھی تبدیل ہو سکتی ہے یا اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن آج کل یہ مسئلہ عام ہو گیا. لڑکے لڑکیاں بن رہی اور لڑکیاں لڑکے، جنس کی تبدیلی کا عمل آپریشن کے ذریعے سے ہو رہا ہے. اللہ نے جو بنایا اس پر راضی نہیں ہے، اللہ نے مرد بنایا اس پر راضی نہیں ہے، اللہ نے عورت بنایا اس پر راضی نہیں ہے. مرد عورت بننا چاہتا ہے اور عورت مرد بننا چاہتی ہے. اللہ اکبر. جنس کو تبدیل کر دیتے ہیں، جنس نہ تبدیل کروا سکیں تو صورت بدل لیتے ہیں. مرد عورتوں جیسی صورت، عورتیں مردوں جیسی صورتیں. جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ المتشبہین والمتشبہات، ان مردوں پر بھی لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. تو فیشن پرستی کی وجہ سے یہ وبا عام ہو گئی، یعنی شکل و صورت کا بدل لینا، لباس رنگ ڈھنگ کا بدل لینا. عورتیں مردوں کے سے انداز میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور بعض مرد عورتوں کے سے انداز میں. تو یہ شیطان نے کہا تھا میں ان کو ترغیب دوں گا، یہ اپنے راستے سے ہٹ جائیں گے، اپنی جنس پر راضی نہیں ہے. اللہ نے مرد بنایا، مرد بننے پر راضی نہیں ہے، اللہ نے عورت بنایا، عورت بننے پر راضی نہیں ہے. یقین کریں مرد کا حسن مردانگی میں ہے، عورت کا حسن نسوانیت میں ہے. عورت سمجھتی ہے میں مرد جیسی بن جاؤں گی تو زیادہ خوبصورت دکھائی دوں گی، بال چھوٹے اور پتلون اور پاجامہ پہن کر اور مردوں جیسا لباس پہن کر اور ان کے انداز میں گفتگو کر کے میں اچھی لگوں گی. نہیں، عورت کا حسن نسوانیت میں ہے. مرد سمجھتے ہیں کہ ہم عورت کے سے لہجے میں لوچدار انداز میں گفتگو کریں گے، ان جیسا لباس، ان جیسا میک اپ کریں گے اور ان جیسی زلفیں بڑھا لیں گے اور ان کی طرح منہ صاف کر لیں گے تو ہم اچھے لگیں گے. نہیں میرے بھائی، مرد کا حسن مردانگی میں ہے، نسوانیت میں نہیں ہے. اللہ کی تخلیق کو مت بدلو، اللہ کی فطرت کو مت بدلو. نہ اس میں عزت ہے، نہ راحت ہے، نہ سکون ہے، نہ خوشی ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے. غضب ہی غضب ہے، لعنت ہی لعنت ہے، ناراضگی ہی ناراضگی ہے اللہ اور اس کے رسول کی. پھر اسی فیشن پرستی سے بات چلی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فیشن پرستی کی وبا ایسی پھیلی اور یہ مرض ایسا لاحق ہو گیا کہ اس کی وجہ سے ہم نے اپنی زندگی کو مشکل سے مشکل تر بنا لیا. اب دیکھیے, حضور کی سنت سمجھ کر تو داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن اگر داڑھی کا کوئی فیشن نکل آئے, فرینچ کٹ داڑھی اور فلاں داڑھی, پتنی کیسے کیسے نام لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں, تو وہ داڑھی رکھنے کے لیے تیار ہے. اگر فیشن ہو, کسی گورے کو دیکھ لیا اور کسی غیر مسلم کو دیکھ لیا اور فلمی ایکٹر کو دیکھ لیا اور کسی بڑے کھلاڑی کو دیکھ لیا, اس نے خاص فیشن کی داڑھی رکھی ہوئی ہے, تو یہ تیار ہے اس کے لیے. لیکن یہ سن کر کہ میرے آقا, کائنات کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایسی داڑھی تھی, اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں. وہ رکھنے میں اس کو لگتا ہے لوگ کیا کہیں گے, دقیانوس ہے, دیہاتی ہے, زمانے کی ترقی کا ساتھ نہیں دے سکتا, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ہر بات میں یہ کہتے ہیں, ارے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے, تم ابھی تک داڑھی کے چکر میں پڑے ہوئے, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے, تم ابھی تک وہی مسئلے, استنجے کا مسئلہ, وضو کا مسئلہ. اللہ یعنی دنیا اگر کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نہ استنجا کرو, نہ وضو کرو, اور نہ ہی شریعت کے مطابق عمل کرو, سب کچھ چھوڑ دو, اس لیے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ارے دنیا تو مولوی صاحب چاند پر پہنچ گئی, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو سمجھتے اس زمانے کے اندر دین کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, وہ جو 1400-1500 سال پرانی باتیں تھیں وہ نہیں کرنی چاہیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بیان نہیں کرنی چاہیے, حضور کی سیرت نہیں بیان کرنی چاہیے, مسجد نبوی کا ماحول نہیں بیان کرنا چاہیے, صحابہ کیسے شادی بیاہ کرتے تھے یہ بیان نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے. ارے چاند پر تو ہمارے آقا بھی پہنچے تھے اللہ کے بندو صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا تو اب پہنچی, ہمارے آقا تو بہت پہلے آسمانوں پر چلے گئے تھے اور آپ وہاں کا سفر کر کے, وہاں کی سیر کر کے تشریف لے آئے, دنیا تو اب پہنچی ہے. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ داڑھی انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے, اولیاء کی سنت ان کا شعار ہے, صحابہ کرام کا طریقہ ہے. مجھے کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی صحابی, کوئی محدث ایسا معلوم نہیں ہے جو داڑھی منڈا ہو. میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ داڑھی کے اندر سارا دین ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ داڑھی رکھ لی تو بس اب کافی ہے, تیرے جنتی ہونے کے لیے یہ کافی ہے, فرشتے کچھ نہیں پوچھیں گے داڑھی رکھ لی تو کہیں گے چل سیدھا جنت میں. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, میں اتنی بھولی بھالی بات نہیں کرتا ہوں, آپ جانتے ہیں میں الحمدللہ اس پر زور دیتا رہتا ہوں, اور ابھی بات آگے آ بھی رہی ہے, عبادات, معاملات, اخلاق, ہر شعبے میں دین کی اتباع ضروری ہے. صرف داڑھی کافی نہیں ہے, بلکہ داڑھی رکھ لینے کے بعد ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. میں بدنام ہو جاؤں کوئی بات نہیں, لیکن نبی کی سنت بدنام نہ ہو. لیکن داڑھی کی اہمیت کو بالکل ہی ختم کر دینا, یہ کچھ چیز ہی نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے. یہ کہنا بھی غلط کہ سارا دین داڑھی میں ہے, یہ بھی غلط, اور یہ بھی غلط کہ دین میں داڑھی ہے ہی نہیں, دونوں باتیں غلط ہیں. تو فیشن پرستی کی وبا کی وجہ سے شکل کو بدل دیا, صورت کو بدل دیا, پھر یہ کہ فیشن کا اثر لباس کے اندر, لباس ہمارا ایسا ہو جیسا کہ کافروں کا لباس ہے. یاد رکھیے کہ اسلام کا یہ حکم نہیں ہے کہ پوری امت خاص قسم کا لباس پہنے, یہ حکم نہیں ہے. یہ حکم نہیں ہے کہ جیسے عرب توپ پہنتے ہیں, جبہ پہنتے ہیں, تو پوری امت یہی جبہ پہنے, توپ پہنے, یہ حکم نہیں ہے. یہ بھی حکم نہیں ہے کہ پوری امت شلوار پہنا کرے, یہ بھی حکم نہیں ہے کہ پوری امت دھوتی پہنا کرے, یہ حکم نہیں ہے. کوئی خاص یونیفارم نہیں ہے اسلام کا جس کی پابندی مشرق اور مغرب, شمال اور جنوب میں رہنے والے سارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہو. لیکن اسلام نے لباس کے سلسلے میں چند متعین ہدایات دی ہیں، جن میں سے سب سے بڑی ہدایت یہ ہے لباس ایسا ہونا چاہیے جو ستر کو چھپائے۔ اللہ نے قرآن کریم میں لباس کے دو بڑے مقصد بیان کیے، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ ہمیں وہاں تک بھی پہنچائے۔ یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے انسانوں ہم نے تمہاری لباس اتارا، یہ دو بڑے مقصد پورے کرتا ہے، ایک تو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے اور دوسرا یہ باعث زینت ہے۔ لباس کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو یہ کہ وہ ساتر ہو، ستر کو چھپانے والا ہو، اور دوسری کہ باعث زینت بھی ہو۔ الناس باللباس، تو ایسا بھی نہیں کہ ایسا لباس پہنے جس کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں مسخرہ بن جائے، مضحکہ بن جائے اور ہنسنے ہنسانے والی چیز بن جائے، ایسا لباس پہن لیں، وہ بھی صحیح نہیں۔ لباس ایسا پہنے جو اس کی شخصیت کے وقار میں اضافے کا باعث ہو، لیکن پہلا مقصد لباس کا وہ یہ ہے کہ لباس ساتر ہو، مرد کا لباس ساتر ہو اس کے لیے، عورت کا لباس ساتر ہو اس کے لیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ٹی وی کی نحوست سے، کیونکہ پوری دنیا کا معاشرہ دیکھتے ہیں، انگریزوں کو دیکھ رہے ہیں، یہودیوں کو دیکھ رہے ہیں، عیسائیوں کو دیکھ رہے ہیں، امریکہ والوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت وہ فوجی میدان میں غالب ہیں، معاشی میدان میں غالب ہیں، تو ان سے مرعوب ہیں، ان سے متاثر ہیں، ان کے ڈالر سے، ان کے پاؤنڈ سے، ان کی کرنسی سے، اس سے بھی بڑھ کر ان کی معاشرت سے، ان کے اخلاق سے، ان کے لباس سے، ان کی شکل و صورت سے، ہر چیز سے متاثر ہو گئے۔ تو ہمارے نوجوان بھائی ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں چڈیاں پہن کر پھر رہے ہیں، چڈیاں پہن کر پھر رہے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ وہ پھرتے ہیں، ہمارا بھی، ہمیں بھی ایسا ہی چاہیے، مولوی نے خام خام میں جکڑ رکھا ہے۔ مسلمان خواتین، انہوں نے بے پردگی شروع کر دی، اسی کی دیکھا دیکھی، یعنی گھٹتے گھٹتے، ہٹتے ہٹتے ہم اتنا پیچھے ہٹ گئے کہ اسلام بالکل الگ ہو گیا، ہم بالکل الگ ہو گئے۔ تو ایسا بھی نہ ہو بھائی، یہ نہیں کہتا کہ پوری دنیا ایک خاص قسم کا لباس پہنے تب ہی مسلمان ہوگی، لیکن لباس ساتر تو ہو، ستر کا کام تو دے۔ جو لباس ستر کا کام نہیں دیتا وہ لباس نہیں ہے۔ ایسی خواتین کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا، کاسیاتن آریاتن، کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی مگر ننگی ہوں گی۔ آج ہی جو دوپہر میں درس ہوا بلوچ کلونی میں، اس میں میں نے عرض کیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے جو فتنے، جو علامتیں بیان فرمائی، ان میں سے ایک یہ، آپ نے فرمایا کہ دو قسم کے گروہ آئیں گے میری قوم میں، لیکن میں نے ابھی تک ان کو دیکھا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن آئیں گے، دو جماعتیں آئیں گی، دونوں دوزخی ہوں گی، ایک ظالم حکمران جو میری امت پر ظلم ڈھائیں گے، یہ فرمایا، اور دوسری جماعت کون سی، ایسی بے حجاب اور بے پردہ اور بے حیا عورتیں جو بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں ننگی ہوں گی، کاسیات، آریات، ممیلات، مائلات، یہ دوسروں کو متوجہ کرنے والی، خود دوسروں پر مرنے والی، دوسروں کی طرف متوجہ ہونے والی۔ تو یہ فیشن کی وبا نے بے پردہ کر دیا، بے حجاب کر دیا، بے حیا کر دیا، ننگا کر دیا، فیشن لباس میں فیشن پرستی، زبان میں فیشن پرستی، اردو بولنے میں شرم آتی ہے، کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، اردو بولنے میں شرم آتی ہے، کوشش تو کرتے ہیں کہ ہم بچپن ہی سے انگریزی بولیں، بلا مجبوری کے کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں، کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ تکلیف تو ہوتی ہے پلیٹ سے سالن لینے میں اور لقمہ لگانے میں، لیکن بڑے لوگوں کو دیکھا ہے چونکہ وہ کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، یہ بھی کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں۔ مجبوری ہو تو علماء نے اجازت دی ہے، مجبوری ہو تو اجازت دی ہے، لیکن بغیر مجبوری کے فیشن، شادیوں میں فیشن، ہم یوں کریں گے، اب تو میں نے سنا کہ ایسا بھی ہو رہا ہے ہندوؤں والے فیشن، ہندو کیسے نکاح کرتے ہیں، جیسے وہ چکر لگاتے ہیں اسی طریقے سے مسلمان بھی چکر لگا رہے ہیں، بچے پریشان ہوتے ہیں, انہوں نے چکر نہیں لگایا شادی کیسے ہوگی, اس لیے کہ بچوں نے تو یہی دیکھا ٹی وی کے اندر کہ ہندو تو جب کرتے ہیں تو چکر لگاتے ہیں, اور انہوں نے چکر نہیں لگائے. شادیوں میں فیشن, تو بھائیو بہنوں اتنا دور نہ چلے جائیں, اتنا دور نہ چلے جائیں. اللہ کی قسم مزے, راحت, سکون اور خوشی وہ سادہ زندگی میں ہے, نبی کی اتباع والی زندگی میں ہے. تکلفات میں, تعیشات میں, فیشن پرستی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. اور پھر یہ کہ جو اس میں پڑ جاتا ہے پھر آگے بڑھتا ہی جاتا ہے, کوئی حد بھی تو نہیں ہے نا, یہاں آ کر رک جائے. وہ جو کسی نے کہا ہے جستجو کہ خوب سے خوب تر کہاں, رکتی ہے جا کے دیکھیے اپنی نظر کہاں, تو آگے بڑھتے جاتے, رکتے ہی نہیں ہے, کوئی حد ہی نہیں ہے. تو شیطان نے کہا تھا میں ان کو ایسی تعلیم دوں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑ دیں گے. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. اللہ فرماتے ہیں جس نے مجھے چھوڑ کر, اللہ کہتے ہیں جس نے مجھے چھوڑ کر, اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا, اس نے تو صریح نقصان اٹھایا, واضح نقصان اٹھایا, بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے اس نے, مجھے چھوڑا اور شیطان کے راستے پر چلا. اللہ اکبر, کیا کلام ہے میرے اللہ کا, کیا کلام ہے میرے مولا کا. بلا تشبیہ ایسی کہتا ہوں, بلا تشبیہ کہتا ہوں اس لیے کہ اللہ کے ساتھ تو کسی کی تشبیہ ہو نہیں سکتی. کوئی درد مند باپ, محبت کرنے والا باپ یہ کہے بیٹا ارے مجھے چھوڑ کر, مجھے چھوڑ کر اس بدماش کا ساتھ دو گے, اس سے بڑا خسارے اور گھاٹے کا سودا کیا ہوگا. اور باپ کی کیا حیثیت ہے اللہ کی محبت کے مقابلے میں. اللہ تو ہمارا خیر خواہ ہے, اللہ کا ہر حکم ہماری خیر خواہی کے لیے. اللہ والدین سے ہم سے محبت زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا تو ہماری خیر خواہی پیش نظر تھی, اور اللہ نے حلال کیا تو بھی ہماری فلاح و بہبود اس میں ہے, اگرچہ اللہ اس کا محتاج نہیں, وہ جو چاہے حکم دے دے, وہ کہے تو آگ میں چھلانگ لگا دو واجب ہو جائے گا, فرض ہو جائے گا, لیکن اللہ ایسا حکم دیتا نہیں ہے. اللہ کے جتنے احکام ہیں ان میں بندے کی فلاح اور خیر اور بھلائی اور بہتری اور کامیابی اور عزت اور راحت وہ پیش نظر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا, بنایا بھی تو کس کو, شیطان کو, فقد خسر خسرانا مبینا, تو وہ سری نقصان میں پڑے گا. یعیدہم ویمنیہم, اللہ فرماتے ہیں شیطان کیا کرتا ہے, ان سے وعدے کرتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے, آرزوئیں ان کے دل کے اندر پیدا کرتا ہے. یعیدہم ویمنیہم, یعیدو وعدہ یعیدو, عربی زبان میں اس کے دونوں معنی آتے ہیں, اس کا معنی وعدہ کرنا بھی آتا ہے اور اس کا معنی ڈرانا بھی آتا ہے. شیطان وعدے کرتا ہے, یہ معنی بھی, شیطان ڈراتا ہے, شیطان ڈراتا ہے. نیک راستے پر چلو گے ناکام ہو جاؤ گے, شیطان ڈراتا ہے. ارے سچ ہی سچ بولتے رہو گے تو اس معاشرے میں کامیاب نہیں ہو سکتے, جھوٹ بولنا ضروری ہے. شیطان ڈراتا ہے, صرف سچائی میں تمہارا کاروبار نہیں چل سکتا, تم کامیاب نہیں ہو سکتے, کچھ نہ کچھ تو جھوٹ بولنا پڑے گا, یہ شیطان کہتا ہے. لیکن آج ہم بندوں کو دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کس زمانے میں جی رہے ہو, ذرا سوچو, جب ہر طرف جھوٹ ہو تو آپ سچ بول کر کیسے چل سکتے ہو, جھوٹ بولنا پڑے گا. شیطان ڈراتا ہے, ملاوٹ نہیں کرو گے کچھ بھی نہیں بچے گا, کاروبار نہیں چلے گا. تو شیطان سچائی کے راستے پر چلنے میں ڈراتا ہے اور نجائز راستے پر چلنے میں سبز باغ دکھاتا ہے, وعدے کرتا ہے ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا, چل کر تو دیکھو. اور اسی طریقے سے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے, آرزوئیں پیدا کرتا ہے. یہ شیطان کا بڑا مؤثر ہتھیار ہے بھائی، یہ آرزوئیں، امیدیں، تمنائیں، خیالات، وساوس، یہ اس کا بڑا مؤثر ہتھیار ہے. اللہ پاک ہمیں بچا کر رکھے. شیطان کا ایک بڑا مؤثر ہتھیار یہ ہے کہ وہ خیر کو شر کے روپ میں پیش کرتا ہے اور شر کو خیر کے روپ میں پیش کرتا ہے. اس کو قرآن نے کہا ہے تزیین، تزیین کسی چیز کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا. یہ ایسی ہے جیسے لوہے پر چاندی کا ورق لگا دیا جائے اور اس کو چاندی بنا کر پیش کیا جائے، اور مٹی پر سونے کا ورق لگا دیا جائے اس کو سونا بنا کر پیش کیا جائے. اندر تو مٹی ہے، اندر لوہا ہے، باہر سے نظر آ رہا ہے چاندی ہے، سونا ہے. یہ تزیین، کسی غلط چیز کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا، یہ شیطان کا بڑا مؤثر ہتھیار ہے. اللہ سے دعا مانگا کریں، دعا مانگا کریں، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. اے اللہ ہمیں ایمان کی محبت عطا فرما دے اور ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے. وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اور اے اللہ کفر سے، فسق سے، تیری نافرمانی سے نفرت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. اور یہ کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ حق، حق ہی طور پر ہم کو دکھا دے، ایسا بنا دے کہ ہم حق کو حق سمجھیں اور اس کی اتباع کریں، باطل کو باطل سمجھیں اور اس سے بچیں. ایسا نہ ہو جائے کہ ہم باطل کو حق سمجھنا شروع کر دیں اور حق کو باطل، گندگی کو صفائی اور صفائی کو گندگی. اللہ کہتے ہیں یہ ڈراتا بھی ہے اور وسوسے بھی پیدا کرتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا. لیکن شیطان کے وعدے اور شیطان کے ڈراوے اللہ کہتا ہے دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. برائی کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا، یہ جان لیجئے، برائی کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا، جھوٹ کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت کے عالم میں. اولئک مأواہم جہنم. فرمایا کہ جو شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے اور اس کے کہنے میں آ کر اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے اور شرک کرنے لگیں گے، ان کا ٹھکانہ ہے جہنم. اور بلا یجدون عنہا محیصا. یہ جہنم سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے، کوئی جگہ ان کو نہیں ملے گی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے ساتھ ساتھ نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. اللہم اجعلنا منہم. اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے، ایمان والوں میں سے، نیک عمل والوں میں سے. اے اللہ جن کو جنت کے کسی کونے میں جگہ مل جائے گی، اے اللہ ہمیں تو ان میں سے بنا دے. وعد اللہ حقا. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. ایک طرف شیطان کی باتیں ہوئی تھی نا کہ وہ بھی وعدے کرتا ہے، میں بھی وعدہ کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے میں بھی وعدہ کرتا ہوں، اس کے وعدے جھوٹے، میرے وعدے سچے. وعد اللہ حقا. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. اور آگے کیا بات فرمائی؟ فرمایا کہ ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں. جس کی بات اللہ کی بات سے زیادہ سچی ہو، اللہ کہتے ہیں ایمان میں کامیابی ہے، کفر میں ناکامی ہے، اور میری اطاعت کرنے میں کامیابی ہے اور میری نافرمانی کرنے میں ناکامی ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس پر یقین، اللہ کی بات سچی، شیطان کی باتیں جھوٹی، کافروں کی باتیں جھوٹی، سب کی باتیں جھوٹی، لیکن میرے اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ کی بات سچی. ایسا نہیں ہو سکتا، رب کعبہ کی قسم نہیں ہو سکتا کہ کفر میں کامیابی ہو اور اللہ کی نافرمانی میں کامیابی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا، گناہ میں کامیابی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے حکموں کو چھوڑنے میں کامیابی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، اور حضور سے بغاوت کرنے میں کامیابی ہو، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا. وعد اللہ حقا. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا. اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہ میرے اللہ کی کتاب ہے جو دلوں کی بیماریوں کو خوب جانتا ہے، ماضی کی بیماریوں کو بھی، حال کی بیماریوں کو بھی، اور مستقبل کی بیماریوں کو بھی، اور شہریوں کی بیماریوں کو بھی، اور دیہاتیوں کی بیماریوں کو بھی، اور علماء کی بیماریوں کو بھی، اور جاہلوں کی بیماریوں کو بھی، سب بیماریوں کو اللہ خوب جانتا ہے، ایک ایک بیماری کا علاج کیا ہے اور کھرچ کے رکھ دیا، اب یہ مرضی ہے کسی کی کہ کوئی اللہ کی مانے اور کوئی نہ مانے، کوئی اللہ کی کتاب کو سینے سے لگائے نہ لگائے، لیکن اللہ نے تو رہنمائی کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں اور اہل کتاب نے آپس میں تفاخر کیا، ایک دوسرے پر اپنی بڑائی کو بیان کیا، اپنی برتری کو۔ اہل کتاب نے کہا مسلمانوں سے، ہمارا نبی تمہارے نبی سے پہلے، ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے، اور ہماری امت تمہاری امت سے پہلے، لہذا ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں، ہم موسیٰ کے ماننے والے جو اللہ کے کلیم تھے، لہذا ہم اللہ کے زیادہ قریب۔ عیسائیوں نے کہا، ہم عیسیٰ کے ماننے والے جو روح اللہ تھے، لہذا ہم اللہ کے زیادہ قریب۔ اور مسلمانوں نے کہا، ہمارے آقا خاتم النبیین تھے اور ہماری کتاب ساری کتابوں پر حجت تھی، قرآن ساری کتابوں کا جامع کلام ہے، ساری کتابوں کی جامع کتاب ہے، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، لہذا ہم اللہ کے زیادہ قریب۔ سوچ لیجئے کہ ایسا نہیں کہ آج ہم بھی ایسے ہی کہتے ہیں، ہم، میں چونکہ حضور کا ماننے والا ہوں لہذا میں اللہ کے زیادہ قریب، میں قرآن کا ماننے والا ہوں چاہے میں قرآن کے ایک حکم پر بھی عمل نہیں کرتا، ایک حکم پر بھی، لیکن میں کہتا ہوں میں قرآن کا ماننے والا ہوں، میں خاتم النبیین کا ماننے والا ہوں، لہذا میرے عمل کیسے بھی کیوں نہ صحیح، میں اللہ کے زیادہ قریب ہوں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں یہی اختلاف ہوا مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان، اور دونوں نے ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی بڑائی کو بیان کیا، اپنی عظمت کو بیان کیا، اپنے استحقاق کو بیان کیا، ہم اللہ کے زیادہ قریب۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا نبی اعلی، ہم اعلی۔ اللہ نے کیا فرمایا، سن لیجئے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کامیابی تمہاری آرزوؤں سے نہیں ملے گی، اللہ کا قرب، اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت، اللہ کی جنت، یہ تمہاری آرزوؤں سے نہیں ملے گی اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں سے ملے گی۔ صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، اور دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کہتے ہیں میرا اصول ہے، من یعمل سوء یجز بہ، جو برائی کرے گا اس کو برائی کی سزا دی جائے گی۔ اہل کتاب برائی کریں گے ان کو سزا دی جائے گی، مسلمان برائی کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، صرف اس لیے نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، لہذا یہ سود کھائے اس کو معاف، یہ حرام کاری کرے اس کو معاف، یہ شراب نوشی کرے اس کو معاف، یہ جھوٹ بولے اس کو معاف، یہ نکما بن کے بیٹھا رہے اس کو معاف، یہ کچھ بھی نہ کرے اور پھر بھی اس کو کامیابی ملے اور وہ ناکام ہوں۔ اللہ کہتے ایسا نہیں ہوگا، من یعمل سوء یجز بہ، جو برائی کرے گا اس کو اس کی سزا دی جائے گی، اس کا بدلہ ملے گا۔ کانٹے بونے سے پھول نہیں اگ سکتے، چاہے کانٹے بونے والا امام ہو یا مقتدی، ولی اللہ ہو یا کوئی فاسق و فاجر، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کانٹے بوئے جائیں اور پھول اگائیں، گناہ کیے جائیں اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا حضور، من یعمل سوء یجز بہ، یہ گھمنڈ نکال دیا ہمارے دلوں سے، یہ جو گھمنڈ ہے نا ہمارے دلوں میں، گھمنڈ نکال دیا، گھمنڈ مت کرو کہ ہم چونکہ امتی ہیں بڑے نبی کے، لہذا ہمارے لیے عمل کی ضرورت نہیں۔ آپ کبھی نعت خانوں کی نعتیں سنیں، قوالوں کی قوالیاں سنیں، اللہ کی قسم یہی بات ان کے اندر پائی جاتی ہے، ہم تو بڑوں کے ماننے والے ہیں، بڑوں کے ماننے والے، ہمارا بیڑا پار ہو کر رہے گا، ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا، ایسے ایسے دعوے کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ جب ان سے فرشتے پوچھیں گے ہاں میں کوئی عمل ہے تو آگے سے تھپڑ لگائیں گے، جانتے ہو میں کون ہوں، میں فلاں پیر صاحب کا مرید ہوں. ارے پتہ نہیں، اللہ کے بندہ دیکھے گا تو پتہ چلا پیر صاحب خود پھنسے ہوئے ہیں، یہاں دعوے کر رہے ہیں میں تو ایسے فرشتوں کو بتا دوں گا میں کون سی سرکار کا ماننے والا ہوں. اللہ اکبر. حضور اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں، اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے کہہ رہے ہیں، دیکھو دنیا کا کچھ مال چاہتے ہو تو مجھ سے مانگ لو، لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے تمہیں خود محنت کرنی ہوگی. صرف میری بیٹی ہونا اور میری نسل سے ہونا یہ کام نہیں آئے گا، خود عمل کرنا پڑے گا. اور یہاں ہمارا حال یہ، من یعمل سوءا یجز بہ. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، لیس الایمان التمنی لیکن ما وقر فی القلب وصدقہ العمل. فرمایا کہ ایمان صرف آرزوؤں کا نام نہیں ہے، اور ایمان صرف باتیں کرنے کا نام نہیں ہے، ایمان صرف دعوے کرنے کا نام نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ فرمایا کہ ایمان وہ ہے جو دل میں جگہ بنا لے اور عمل تصدیق کرے کہ اس کے دل میں ایمان ہے. اللہ اکبر. عمل تصدیق کرے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، اس کی بات چیت، اس کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کی عبادت یہ بتائے کہ واقعی اس کے دل کے اندر ایمان ہے. میرے بھائیو، ہمارا عمل اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ ہمارے دل میں ایمان ہے، ہمارا عمل اس بات کی گواہی نہیں دیتا. ایک مشہور کھلاڑی جس نے ایمان قبول کیا، اس نے کہا ایمان قبول کرنے سے پہلے محلے کے مسلمان نوجوانوں سے میری دوستی تھی، لیکن عملی زندگی کے اعتبار سے میرے درمیان اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا، جیسا میں تھا ویسے وہ تھے، وہ مسلمان تھے میں کافر، لیکن عملی اعتبار سے ہم میں کوئی فرق نہیں تھا سوائے دعوے کہ ہم مسلمان ہیں. تو فرمایا کہ ایمان صرف آرزوؤں کا نام نہیں، ایمان کی جگہ تو دل میں ہے، ایمان کی جگہ دل ہے، ایمان کے لیے اللہ نے محل بنایا دل کو، دل ایمان ہوتا ہے دل میں، لیکن عمل اس کی تصدیق کرتا ہے، عمل اس کی تصدیق کرتا ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان وہ ہے جسے بتانا پڑے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان وہ ہے جس کا عمل بتایا کہ یہ مسلمان ہے. صحابہ اکرام کا عمل بتاتا تھا، کردار بتاتا تھا، اخلاق بتاتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ ہم سے الگ ہیں. کافر ان کی جھکی ہوئی نظروں کو دیکھتے تھے، ان کی سچی زبان کو سنتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ اور ہیں، ہم اور ہیں. آج ہمارا عمل تو ایسا نہیں ہے، ہمارا کردار تو ایسا نہیں ہے. اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، سن لیجئے وہ لوگ جو اسی بات پر اکڑتے رہتے ہیں کہ ہم تو بڑوں کے ماننے والے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا جو فرمان ہے یہ اللہ کے کلام کا اثر ہے، اللہ کے کلام کا خلاصہ ہے، اللہ کے کلام کی روح ہے، اس سے الگ کوئی چیز نہیں. فرماتے ہیں، ان قوما غرتهم المغفرہ فخرجوا من الدنيا وهم مملوءون بالذنوب. اللہ اکبر. فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو بخشش نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مغفرت نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. ان کا خیال یہ ہے ہم بڑوں کے ماننے والے، ہماری بخشش ہو جائے گی، سفارش سے ہو جائے گی، ہم بڑوں کے ماننے والے، بڑوں سے تعلق ہے، خاندان بڑا ہے، پیر صاحب بڑے ہیں، ہماری مغفرت ہو جائے گی. فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو بخشش نے دھوکے میں ڈال رکھے اور وہ دنیا سے اس حال میں جاتے ہیں کہ سر سے لے کر پیروں تک گناہ کی گندگی میں آلودہ ہوتے ہیں، گناہ ہی گناہ. صرف مغفرت کے گھمنڈ نے اور دھوکے نے ان کو گناہوں میں ڈالے رکھا، توبہ ہی نہیں کی. فرمایا کہ ولو صدقوا لأحسن العمل، اگر واقعی وہ مغفرت کے امیدوار تھے، سچے ہوتے، تو عمل بھی اچھا کرتے، عمل تو مغفرت والا کیا نہیں، آرزوئیں آرزوئیں، امیدیں امیدیں. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری آرزوئیں کسی کام آئیں گی، نہ اہل کتاب کی آرزوئیں کسی کام آئیں گی. من یعمل سوء یجز بہ، جو کوئی برائی کرے گا اس کی سزا اس کو دی جائے گی. اللہ اکبر. صحابہ بھی عجیب لوگ تھے، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کے ایمانی نور کا کچھ حصہ اللہ پاک ہم کو بھی عطا فرما دے. ان کو اللہ پاک نے جو اپنا خوف اپنی محبت عطا فرمائی، اللہ پاک کچھ حصہ ہم کو بھی عطا فرما دے. ہائے اللہ، جب صحابہ نے یہ آیت سنی تو پریشان ہو گئے. اللہ کہہ رہا ہے من یعمل سوء یجز بہ، جو بھی کوئی گناہ کرے گا اس کی سزا مل کر رہے گی. اللہ نے فرما دیا، صحابہ کرام پریشان. اور صحابہ کرام میں سے کون پریشان؟ ابو بکر صدیق پریشان. اللہ اکبر. وہ جسے دنیا ہی میں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی، وہ پریشان. عرض کیا، یا رسول اللہ کیف الفلا بعد هذه الآیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کون ہے جو کامیاب ہو سکے گا، کون ہے جو بچ سکے گا، کون ہے جس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، کون ہے جس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. یہ مت سمجھیں کہ صحابہ اکرام ہماری طرح بڑے بڑے گناہ کرتے ہوں گے، معاذ اللہ، یہ مت سمجھیں. لیکن بات وہ ہے جو ایک صحابی نے، اللہ اکبر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے تابعین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، آج تو زمانہ بہت آگے نکل گیا، فرمایا کہ لوگو، ہم حضور کے زمانے میں بعض گناہوں کو بہت بڑا سمجھتے تھے، بڑی ہلاکت ان کے اندر سمجھتے تھے، آج وہ گناہ تمہاری نظر میں بال سے بھی باریک ہے. تو صحابہ اکرام تو چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی بڑا سمجھتے تھے. عرض کیا، یا رسول اللہ، کون ہے جس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، کون ہے جس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، اگر اللہ نے ہر گناہ کی سزا دی تو بچ کون سکے گا، کسے کامیابی ملے گی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے پوچھا، اے ابو بکر، اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی کبھی بیمار نہیں ہوتا؟ عرض کیا، ہوتے ہیں. کیا کبھی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی؟ یا رسول اللہ، پریشانیاں تو آتی ہیں، یہ دنیا ہے. کبھی کوئی غم کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ یا رسول اللہ، ہوتے ہیں، غم بھی ہوتے ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں. تو فرمایا کہ جو نیک مومن ہوتا ہے، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ غم، یہ ہم، یہ علم، یہ حزن، یہ مصائب، یہ آلام، یہ بیماریاں، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. ابو بکر پریشان نہ ہو، بہت سے نیک بندے ایسے ہیں کہ ان چیزوں کو اللہ پاک ان کے گناہوں کی جزا، سزا اور کفارہ بنا دیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں، لہذا پریشان نہ ہو. تو فرمایا کہ من یعمل سوء یجز بہ، جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی. ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے سوا وہ اپنا کسی کو نہ حمیتی پائے گا نہ مددگار پائے گا. نہ کوئی حمیتی نہ کوئی مددگار. دنیا میں تو ہمیں کچھ حمیتی نظر بھی آتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ کے سوا کوئی حمیتی نہیں. مددگار ہے تو وہی، ہر حمیتی ہے تو وہی، اور دنیا میں بھی وہی ہے اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتا. اللہ پاک ہمیں اللہ ہی کی محبت، اللہ اپنی محبت نصیب فرما دے، اپنا خوف نصیب فرما دے، اپنی ذات و صفات کا یقین عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ کو معلوم ہے درس ہوتا ہے بھائی ہر انگریزی مہینے کے دوسرے اتوار کو 11:30 بہادر آباد میں. اس کے پوسٹر، ہینڈ بل وغیرہ باہر ہیں، ضرور لیتے جائیے گا زیادہ سے زیادہ، اور اپنے محلے میں ان کو عام کیجئے گا. علی کے والد رحمت اللہ کا انتقال ہو گیا، ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. فرما رہے ہیں کہ درس کا ناغہ ہو جاتا ہے، دعا کریں کہ اللہ ناغے سے بچائیں اور ایمان کے ساتھ اللہ پاک اولاد بھی عطا فرمائے. ہماری ایک بیٹی نے درخواست کی ہے، ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک استقامت بھی عطا فرمائے، نیک اولاد بھی عطا فرمائے. والدہ کے گھٹنے کا آپریشن ہے، حافظ محمد سہیل کہہ رہے ہیں، ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک کے آپریشن کو کامیاب فرمائے. جامع مسجد تقویٰ میں 8-9-10 فروری کو اجتماع ہو رہا ہے. حضرت شیخ عبدالحفیظ صاحب تشریف لا رہے ہیں, انہوں نے شرکت کی درخواست کی ہے. ہمارے عاصم بھائی کا آپ نے سنی لیا, ان کی خوش دامن انتقال فرما گئی ہیں. دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا رحمان یا رحیم, تو کرم فرما دے, رحم فرما دے, اے اللہ معاف فرما دے, اے اللہ ایمان کی حقیقت عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے دل کی بنجر زمین میں اے اللہ ایمان کا نور پیدا فرما دے. اے اللہ ایمان کی حقیقت عطا فرما دے, ایمان کی عظمت عطا فرما دے. اے اللہ ہم جو ظاہر سے ایمان کے دعوے کرتے ہیں, ہمیں حقیقی مومن بنا دے. اے اللہ اے اللہ ایمان کی حقیقت عطا فرما دے, اپنی محبت عطا فرما دے. اے اللہ اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما دے. اے اللہ اے اللہ تیری محبت ساری محبتوں پر غالب آ جائے. یا اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے, یا اللہ تیرا ڈر ہر ڈر پر غالب آ جائے. یا اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے. اے اللہ اپنا خوف بھی عطا فرما دے, اپنی محبت بھی عطا فرما دے. اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم بگڑے ہوئے ہیں, تو ہم کو سنوار دے. اللہ اللہ ہم بگڑے ہوئے کو سنوار دے. اللہ اے اللہ ہمارے اعمال اخلاق معاملات, یا اللہ شکل و صورت عبادات سب کچھ تیری مرضی کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ کرم فرما دے. اللہ تیرے سوا کوئی کریم نہیں, کوئی رحیم نہیں, کوئی عفو نہیں, کوئی غفار نہیں, کوئی رحمان نہیں, کوئی رحیم نہیں. اے اللہ اے اللہ تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے. اے اللہ کرم فرما دے. اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں, یا اللہ ندامت کا اظہار کرتے ہیں, معافی کے طلبگار ہیں. اے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکم کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ تجھے تیرے اسماء اور صفات کا واسطہ, تیرے رحمان اور رحیم ہونے کا واسطہ. اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایمان سے محروم نہ فرمانا, قرآن سے محروم نہ فرمانا, غلامی رسول سے محروم نہ فرمانا. اللہ اللہ کرم فرما دے. اللہ کرم فرما دے. اے اللہ اس ملک کی اس شہر کی حفاظت فرما. اللہ اے اللہ آج یہ ملک غیروں کی نظروں میں کھٹک رہا ہے, یا اللہ تو اس کی حفاظت فرما. عالم اسلام کو, پاکستان کو صالح قیادت نصیب فرما. یا اللہ جن حضرات و خواتین کا انتقال ہوا ان کی مغفرت فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو درخواست پہنچا سکے یا اللہ ان کے حق میں بھی, اور جو نہیں پہنچا سکے ان کے حق میں بھی ہماری دعائیں قبول فرما. اللہ کرم فرما, اللہ رحم فرما, اللہ معاف فرما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
درس قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم دو نعت, بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.dasquran.com